الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. وقال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، آج ان شاء اللہ تعالی وہ باقی امور اور باقی اعمال بیان کیے جائیں گے جن کے اختیار کرنے سے آدمی تقوی کی عظیم نعمت سے مالا مال ہو جاتا ہے، اور تقوی ہمارے دین کا خلاصہ لب لباب ہے، جس کی تشریح و توضیح پہلے ہو چکی ہے. اور اللہ پاک نے رمضان شریف کا مہینہ ہمیں متقی بنانے کے لیے عطا فرمایا ہے. لہذا رمضان شریف گزرنے کے بعد بھی ہمارے اندر تقوی نہ صرف برقرار رہنا چاہیے بلکہ بڑھنا چاہیے اور ترقی کرنا چاہیے، تاکہ تقوی کا اعلی مقام ہم سب کو حاصل ہو جائے، اور یہی اصل مقصود ہے. کیونکہ اسی پر ساری خیرات و حسنات، سارے فضائل و برکات، دنیا اور آخرت کی صلاح و فلاح کا دار و مدار ہے. آج ان شاء اللہ تعالی مختصر پانچ باتیں بیان کی جائیں گی، جن کا بنیادی طور پر گناہوں سے بچنے کے بارے میں ہے. اصل چیز تو گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنا ہے، اور پھر اسی کی مختلف صورتیں ہیں جو ہمارے ماحول و معاشرے میں رائج ہیں، اور ان کو بعض لوگ گناہ بھی نہیں سمجھتے. اور گناہ کو گناہ نہ سمجھنا یا اور گناہ کو سخت کر دیتا ہے اور شدید کر دیتا ہے. ایک آدمی چوری کرے اور چوری گناہ سمجھے، اور ایک آدمی چوری کرے اور گناہ بھی نہ سمجھے، دونوں میں فرق ہے. تو جو گناہ اس وقت بیان کیے جائیں گے ان میں سے بعض گناہ ایسے ہیں کہ بعض لوگ وہ گناہ کرتے ہیں اور ان کو اس کا گناہ ہونا بھی معلوم نہیں ہے، تو ایسے گناہوں سے اور زیادہ بچنا ضروری ہے. جو گناہ خاص طور سے بچنے کے لیے یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہر مسلمان مرد عورت کو چاہیے کہ وہ تکبر کے گناہ سے بچے اور تواضع کو اختیار کرے. تکبر اسے کہتے ہیں کہ کوئی شخص کسی بھی وجہ سے، یعنی چاہے دنیا کے اعتبار سے کوئی کمال ہو یا جمال ہو یا طاقت ہو یا قوت ہو یا پیشہ ہو یا عہدہ ہو یا منصب ہو یا قابلیت ہو یا لیاقت ہو یا شرافت ہو، اس کی وجہ سے آدمی اپنے دل میں اپنے آپ کو افضل سمجھے اور جن کو وہ چیز حاصل نہیں ہے ان کو اپنے سے حقیر اور کمتر سمجھے، یا دینی اعتبار سے اپنے آپ کو دوسروں سے افضل سمجھے اور جن کو وہ بات حاصل نہیں ہے ان کو اپنے سے کم تر سمجھے. جیسے کوئی بڑا عالم ہے، بڑا مقرر ہے، بڑا خطیب ہے، بڑا مدرس ہے، بڑا مفتی ہے، بڑا مفسر ہے، بڑا محدث ہے، یا بڑا عبادت گزار ہے، بڑا سخی ہے، بڑا حج کرنے والا ہے، بڑا عمرے کرنے والا ہے، بڑا نفلیں پڑھنے والا ہے، بڑا تلاوتیں کرنے والا ہے، بڑا نوافل پڑھنے والا ہے، دن رات یاد الہی میں ڈوبا رہتا ہے، یہ سب دینی اعتبار سے خوبیاں ہو گئیں. ان میں سے کسی خوبی کی وجہ سے وہ اپنے دل میں یہ سمجھے کہ میں ان لوگوں سے بہتر اور افضل ہوں جو یہ کام نہیں کر رہے. اسے کہتے ہیں تکبر، اور یہ حرام ہے، اور یہ حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے، اور ایسا بدترین گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے بیسیوں بڑے بڑے گناہ انسان کے دل میں پیدا ہو جاتے ہیں اور آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں تکبر کی وجہ سے یہ گناہ کر رہا ہوں، جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی نظروں میں مردود ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نظروں سے گر جاتا ہے اور جہنم کے گڑھے میں چلا جاتا ہے، دوزخ میں داخل ہو جاتا ہے. اس لیے تکبر سے بچنا بہت ضروری ہے، اور تکبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کو جو دینی اعتبار سے یہ دنیاوی اعتبار سے نعمت ملی ہے اس کا انکار کرے، یہ مطلب نہیں. یہ نہیں کہ عالم ہے تو یوں کہیں کہ میں عالم نہیں ہوں، حافظ ہے تو یوں کہیں میں تو حافظ نہیں ہوں، قاری ہے تو یوں کہیں میں قاری نہیں ہوں، عبادت گزار ہے تو بس یوں کہیں کہ نہیں میں تو عبادت گزار نہیں ہوں. یہ دنیا کے اعتبار سے اللہ پاک نے اس کو کوئی عہدہ دیا ہے تو کہہ کہ نہیں میں تو اس عہدے پر نہیں ہوں، یہ اللہ نے اس کو حسن و جمال دیا ہے تو یہ کہے کہ نہیں میں تو بدصورت ہوں، یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ سب کچھ کہے کہ ہے مگر میں یوں کہے میرا کمال نہیں ہے، میں حسین ہوں تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس نے مجھے عطا فرمائی ہے، طاقتور ہے تو کہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، میں نے جو تم کھاتے ہوئے میں بھی کھاتا ہوں، مگر میں جو لوہا لاٹ ہوں بس اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہے، میری ایکسرسائز کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، میرے گھی مکھن چاٹنے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو فضل خداوندی ہے کہ اس نے مجھے دال روٹی کھانے کے باوجود، چٹن روٹی کھانے کے باوجود بھی گاما پہلوان بنایا. ایسے علم ہے، فضل ہے، تقویٰ ہے، طہارت ہے، نیکی کی توفیق ہے، یہ کہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی دین ہے، بھئی میں اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، بس اس نے مہربانی فرما دی مجھے توفیق دے دی، ورنہ میرے کچھ رخاب کے پر ہیں کیا. تو جو نعمتیں ملی ہوئی ہیں اس کو اس کی نفی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو کچھ بھی حاصل ہے محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے حاصل ہے، اس نے مہربانی فرما دی مجھے توفیق عطا فرما دی اس لیے مجھے اس کی توفیق حاصل ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے، میرے رب کی عطا ہے. تو بہرحال تکبر اتنی خراب اور بری چیز ہے کہ یہ اس نے شیطان کو بھی مردود کر دیا اور ذلیل کر دیا. سب جانتے ہیں کہ جیسا آدم علیہ السلام جنت میں تھے، حضرت حوا علیہ السلام جنت میں تھیں، شیطان بھی تو وہاں پہ جنت میں تھا، وہیں رہتا تھا، یہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، کتنا اللہ تعالیٰ نے اس کا درجہ بڑھایا ہوا تھا، لیکن تکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے سے اس نے انکار کر دیا، جس کو اللہ پاک نے فرمایا ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا اور تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا. تو تکبر کی وجہ سے بعض دفعہ آدمی کا ایمان بھی چلا جاتا ہے، کیونکہ تکبر کی ایک خاص بات یہ ہے کہ جس کے اندر ہوتا ہے نا وہ حق بات مانتا نہیں، اگر اسے کوئی غلطی بتائے تو غلطی بھی نہیں مانتا، اور اس سے حق بات کہو تو حق بھی نہیں مانتا، کیونکہ اس میں وہ اپنی بے عزتی محسوس کرتا ہے، اور بے عزتی اس لیے محسوس کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ میرے برابر تو کوئی ہے ہی نہیں، لہذا میری تو غلطی ہو ہی نہیں سکتی، یہ جو غلطی بتا رہا ہے یہ اس کی غلطی ہے، یہ جو غلطی بتا رہا ہے یہ اس کی غلطی ہے، میری غلطی نہیں، یہ جو میری اصلاح کر رہا ہے یہ غلط اصلاح کر رہا ہے، میں تو اصلاح شدہ ہوں، یہ خود قابل اصلاح ہے. تکبر کی وجہ سے انسان کے اندر یہ خرابی پیدا ہو جاتی ہے، اور بنیاد یہ کہ وہ کہتا ہے میں تو سب سے اچھا ہوں، سب سے بڑھ کر ہوں، سب سے افضل ہوں، میرے برابر تو کوئی ہے ہی نہیں، جب ہے ہی نہیں تو بس سارے میرے سے کمتر اور حقیر اور ذلیل، میں سب سے افضل، سب سے بہتر، سب سے اونچا، سب سے لائق فائق، لہذا اب کو اس کی وہ غلطی مانے گا ہی نہیں، اپنی کوتاہی کو مانے گا نہیں، اس کو اپنی عیب نظر ہی نہیں آئیں گی، کوئی بتائے گا بھی تب بھی لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جائے گا، اور حق بات ماننے سے، اپنی غلطی ماننے سے انکار کر دے گا، جو ٹوکنے والا الٹا اسی کو ذلیل کر دے گا. تو ایک تو بھائی یہ گناہ بہت ہی خطرناک ہے، یہ ان گناہوں میں سے ہے جو خود بھی گناہ اور بہت سے گناہوں کے ذریعہ بنتا ہے، اور یہ ان گناہوں میں سے ہے کہ جس کی سزا اللہ پاک نے دنیا میں بھی رکھی ہے. عام طور پر گناہوں کی اصل سزا تو آخرت میں ملے گی، جیسے نیک کاموں کا بدلہ اصل میں تو آخرت میں ملے گا، لیکن جیسے بعض نیک اعمال کا کچھ بدلہ دنیا میں ملتا ہے، اور ایسے کچھ گناہوں کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے، اور نقد ملتی ہے اور جلدی ملتی ہے اللہ بچائے. ان گناہوں میں سے ایک یہ گناہ بھی ہے، تکبر کرنے کا گناہ، کہ جب آدمی تکبر کرتا ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کر دیتے ہیں، رسوا کر دیتے ہیں، اور اس کا وبال ذلت رسوائی کی صورت میں دنیا میں ظاہر ہو جاتا ہے، جیسے ظلم، تکبر کے نتیجے میں ظلم بھی پیدا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے آدمی دوسرے کو ظلم بھی کرتا ہے، اور ظلم کی سزا بھی ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نقد رکھی. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حکومت کفر کے ساتھ تو جمع ہو سکتی ہے، یعنی کافروں کی حکومت دنیا میں ہو سکتی اور رہ سکتی ہے اور رہی اور ہے، لیکن ظلم کے ساتھ حکومت نہیں چل سکتی. یعنی جو حاکم ظالم ہوگا اس کی حکومت ختم ہو جائے گی. یہ ظلم کا دنیا میں نقد وبال ہے. اب چاہے وہ گھر کا سربراہ ہو، چاہے وہ کسی جماعت کا سربراہ ہو، چاہے وہ کسی ادارے کا سربراہ ہو، چاہے وہ کسی صوبے کا سربراہ ہو، چاہے وہ مملکت کا سربراہ ہو، جو بھی ظالم ہوگا اس کی حکومت، اس کا عہدہ، اس کا منصب ظلم کے ساتھ چل نہیں سکتا. دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کی سزا دے دیتے ہیں اور آدمی ظلم کی وجہ سے دنیا کے اندر ذلیل و خوار ہو جاتا ہے اور تکبر سے ظلم پیدا ہوتا ہے اور بھی بڑے بڑے گناہ پیدا ہوتے ہیں. لہذا ایک تو ہم سب اپنے دل کو ٹٹو لیں اور اپنے گریبان میں اچھی طرح جھانکیں کہ کہیں کسی کونے میں تکبر تو چھپا ہوا نہیں ہے. اگر ہے تو اسے نکال پھینکیں. جو بھی نعمتیں جس کی وجہ سے تکبر پیدا ہوتا ہے، جس کو جو نعمت حاصل ہے، بس دل میں اس بات کو بٹھا لے کہ میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، نہ میرے اس میں عقل کا دخل ہے، نہ میرے علم کا دخل ہے، نہ میری سمجھ کا دخل ہے، میرے رب کے فضل کا دخل ہے. جو کچھ بھی اللہ پاک نے دیا ہے اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، بس اس کی عنایت، اس کی مہربانی، بس اتنا سمجھو. اتنا سمجھنے میں کیا ہے؟ اور حقیقت بھی کوئی یہ بناوٹی بات نہیں. حقیقت میں جو کچھ بھی ہمیں حاصل ہے وہ اللہ کے فضل سے. ہمارا تو جسم بھی ہمارا نہیں ہے، ہماری روح ہماری نہیں ہے، پھر وہ کیا ہمارا ہوا؟ ہمارا تو وجود بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، ہمارا جسم بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، ہماری روح بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس میں جو ایمان ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جو اعمال کی توفیق ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جو علم ملا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. بس یوں ہی سمجھو. بس جو ایسا سمجھے گا تو اس کے دل میں تواضع پیدا ہوگی، عاجزی پیدا ہوگی، اللہ تعالیٰ کا شکر پیدا ہو، اور جتنا شکر پیدا ہوتا ہے اتنا ہی تکبر گھٹتا ہے، تواضع بڑھتی ہے. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ باطن کے گناہوں میں جو سب سے زیادہ خبیث گناہ ہے وہ تکبر ہے، اور یہ ایسا خبیث ہے کہ بڑی مشکل سے آخر میں نکلتا ہے. اس لیے بے فکر ہو کے بیٹھنے کی ضرورت نہیں کہ بس ہمارا تو دل میں تکبر ہے ہی نہیں. مریض کو تھوڑی پتا چلتا ہے میرے اندر تکبر ہے یا نہیں ہے، یہ تو طبیب بتائے گا آپ کو کہ اندر تکبر ہے یا نہیں ہے، جس کی تفصیل میں پچھلے منگل کو بیان کر چکا ہوں کہ جو طبیب روحانی ہے وہ آپ کی نبض دیکھ کر کے بتائے گا کہ اندر تکبر ہے یا نہیں ہے. بعد وہ تکبر ہوتا ہے اور آدمی کو محسوس ہی نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کی ایک قسم تھوڑی ہے، اس کی تو سینکڑوں قسمیں، باریک بھی ہیں، باریک سے باریک بھی ہیں، موٹی موٹی بھی ہیں. تو ہم موٹی موٹی کو تو سمجھ لیں گے، لیکن باقی باریک کو ہم کیسے سمجھیں گے؟ بعض جب آدمی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میرے اندر توازو ہے، لیکن دراصل تکبر بصورت توازو ہوتا ہے، آپ بتاؤ اسے کون سمجھے گا؟ یعنی ہے تکبر مگر شکل توازو کی چیز ہے. اب اس کا سمجھنا تو بھائی ہر کا سنا کسی کام نہیں ہے، تو طبیب حاضر اور روحانی طبیب ہی سمجھ سکتا ہے کہ یہ توازو ہے یا تکبر ہے. بہرحال بھائی تکبر سے بچنا ضروری ہے، اور اس کے مقابلے میں توازو، اس کے مقابلے میں توازو. توازو اختیار کرنا فرض ہے، اور اس کا تعلق بھی دل سے اور باطن سے. توازو کے معنی اردو میں آتے ہیں عاجزی کرنے کے، انکساری اور خاکساری کے. اور شریعت میں توازو اس کا نام ہے کہ انسان اپنے دل میں اپنے آپ کو سارے مسلمانوں سے کمتر اور حقیر سمجھے، اور ہر مسلمان کو فی الحال اپنے سے افضل سمجھے، چاہے ظاہری طور پر وہ مسلمان کیسا ہی گیا گزرا ہو اور کیسے ہی دین اعتبار سے وہ دین سے دور ہو، ظاہری طور پر کیسے ہی وہ بظاہر فاسق و فاجر ہو، لیکن ہو صاحب ایمان اور ہو مسلمان، تو اس کو بھی فی الحال اپنے سے افضل سمجھے اور خود کو اس سے کمتر سمجھے، جسے کہتے ہیں تواضع۔ اور یہ کوئی بناوٹی بات نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے۔ وہ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں تو نہیں معلوم کہ انجام ہمارا کیسا ہوگا، جس کو ہم ظاہر میں سمجھ رہے ہیں کہ دینی اعتبار سے بالکل بے بہرا لچا شودا بدماش بنا ہوا ہے، لیکن ایمان اس کے دل میں ہے، تو ہو سکتا ہے کل وہ توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کے یہاں مقرب اور اعلی مقام پر فائز ہو جائے اور ہم اس کو حقیر سمجھ کر کے ہم اعلی مقام سے نیچے گر جائیں۔ انما الاعمال بالخواتیم، دار المدار تو خاتمے کا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک بزرگ کا میں واقعہ آپ کو سناتا ہوں، اس سے ذرا آپ اچھی طرح اس کو سمجھ لیں گے انشاءاللہ۔ ایک بزرگ گزر رہے تھے اور راستے میں کچھ شریر لڑکے بیٹھے ہوئے تھے، تو جیسے بعض لڑکوں کی عادت ہوتی ہے چھیڑنے کی، مذاق اڑانے کی، ہنسی مذاق کی، تو بعض ایسے بھی نالائق ہوتے ہیں کہ بزرگوں کے ساتھ بھی وہ عام لوگوں کی طرح برتاؤ کرتے ہیں جو کہ بہت ہی غلط ہے۔ تو بزرگ جب گزرنے لگے ان کے پاس سے تو وہ مذاق کرنے لگا اور مذاق میں کہنے لگا تم سے تو ہمارا کتا اچھا، الحمد للہ کیا کہہ رہا ہے، تم سے تو میرا کتا اچھا ہے۔ اور اللہ والوں کی نظر ہر وقت آخرت پر ہوتی اور اپنے عیوب پر ہوتی، کوئی اچھا کہے یا برا کہے انہیں تو ہر حال میں اپنا نتیجہ صحیح نکالنے کی عادت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو ان بزرگوں نے اس لڑکے کو جواب میں یہ کہا کہ بھئی ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ تمہارا کتا اچھا ہے یا میں اچھا، ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا بھائی۔ وہ بڑا چٹپٹایا کہ یہ میں نے کیا کہا تھا مذاق کے طور پہ، یہ تو کچھ اور ہی فرما رہے ہیں۔ کہا پھر کیسے پتا چلے گا اس کا؟ کہا جب میرا انتقال ہونے لگے گا اور میرا خاتمہ ایمان پر ہوا تب تو میں کہوں کہ ہاں تیری بات غلط، تیرے کتے سے میں اچھا، کیونکہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو گیا، اور جب خاتمہ ایمان پر ہو گیا تو بے صاحب ایمان افضل ہے اس کتے سے، جو نہ جنتی نہ جہنمی، جنتی افضل ہوا۔ اور خدا نہ کرے، خدا نہ کرے اگر میرا خاتمہ ایمان پر نہ ہوا تو پھر مجھ سے تیرا کتا اچھا، اسے کم از کم وہ دوزخ میں تو نہیں جائے گا، اور جسے خاتمہ ایمان پر نہ ہو وہ تو جہنم میں جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اللہ بچائے۔ تو دیکھو ان بزرگوں نے کیا بات کہی، اتنا بڑا سبق دے دیا کہ بھئی ابھی تو کسی کے نہ اچھا کہنے کا اعتبار ہے نہ برا کہنے کا اعتبار ہے، بھلے ایسی اپنے نہ اچھا برے کا اعتبار ہے نہ برے کا اعتبار ہے، ایسے دوسرے کے بھی نہ اچھا کہنے کا اعتبار ہے نہ برا کہنے کا اعتبار ہے۔ لہٰذا اگر ہم کسی کے ظاہر کو برا سمجھ کر کے اس کو خدا نخواستہ ہم برا سمجھیں اور اپنے نیک ہونے کو دیکھ کر کے اپنے کو اس سے اچھا سمجھیں تو یہ تو عین تکبر ہے۔ لہذا تواضع یہ ہے کہ بھئی اس کو اپنے سے اچھا سمجھو اور خود کو اپنے سے کم تر سمجھو، یہ ہے تواضع۔ یہاں تک کہ تھانے رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھئی کافروں کے اعتبار سے بھی انجام کے اعتبار سے اپنے آپ کو کم تر سمجھو، کیونکہ یہ عین ممکن ہے کہ اس کافر کا انتقال ایمان پر ہو جائے، اور یہ عین ممکن ہے کہ خدا نہ کرے کہنے والے کا ایمان خاتمہ کفر پر ہو جائے، تو پھر کافر بہتر ہوا نہیں ہوا انجام کے اعتبار سے، اور یہ جو اس وقت مومن ہے اسے خاتمہ کفر پر ہو گیا تو یہ اس سے بدتر ہو گیا۔ تو تواضع اختیار کرنا ضروری ہے اور فرض ہے. اور اس کے بھی پھر بہت سارے اثرات ہیں. یوں سمجھو ساری اچھائیوں کی جڑ ہے باطن کے جو اچھے اچھے اخلاق ہیں وہ سب تواضع سے پیدا ہوتے ہیں. دوسرے کی اکرام, دوسرے کا اکرام تواضع سے پیدا ہوتا ہے. دوسرے کی تکلیف پر تکلیف کا احساس تواضع سے پیدا ہوتا ہے. دوسرے کی خدمت کرنے کا جذبہ تواضع سے پیدا ہوتا ہے. دوسرے کی مدد کرنے کا جذبہ تواضع سے پیدا ہوتا ہے. دوسرا غلطی بتائے تو آدمی اپنی غلطی مانے اور اس کو اپنا محسن سمجھے, یہ تواضع سے پیدا ہوتا ہے. یعنی کوئی آپ کی غلطی بتا دے تو بجائے ایک تو غلطی مان لیں, یہ بھی تواضع کی وجہ سے, اور اس کو اپنا محسن سمجھے, یہ بھی تواضع کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. کیسی اچھائیاں, کیسی کیسی اچھائیاں اس سے پیدا ہوتی ہیں. متواضع آدمی کی کسی سے لڑائی نہیں ہوتی, کسی سے جھگڑا نہیں ہوتا, وہ کسی کی غیبت نہیں کرتا, وہ کسی کی برائی نہیں کرتا, وہ کسی کی چغلی نہیں کرتا, اسے کسی سے حسد نہیں ہوتا, وہ کسی کا بیجا مذاق نہیں اڑاتا. یہ ساری خوبیاں کیسے پیدا ہو رہی ہیں؟ اندر تواضع ہونے کی وجہ سے. تو تواضع اختیار کرنا فرض ہے, اور یہ بہت ساری خوبیوں اور باطنی اخلاق کی جڑ اور بنیاد ہے. اور یہ بھی اپنے اختیار میں, کیوں اپنے اختیار سے تو دل میں ایسا سمجھنے کا نام, جس کی میں نے ابھی تفصیل بیان کی, تواضع ہے. اور تکبر بھی اختیاری, وہ بھی اپنے اختیار سے ہوتا ہے, لہذا اپنے اختیار سے تکبر مت کرو, تواضع اپنے اختیار سے اپنے اندر پیدا کرو. تو اس سے انسان میں تقویٰ پیدا ہوتا ہے. اور یہ جو دل کی دنیا ہے نا, جس کے اندر ہزاروں گناہ بھی ہیں اور ہزاروں اچھے اخلاق و اعمال بھی ہیں, ان سب کے پیدا ہونے کے یہی دو سبب ہیں. تکبر ہوگا تو باطن کی دنیا بد اخلاقیوں سے بھر جائے گی, اور تواضع ہوگی باطن کی دنیا اچھے اچھے اخلاق سے پر ہو جائے گی انشاءاللہ. تواضع کے متعلق ہمارے ایک ساتھی نے دو شعر کہے جو یاد رکھنے کے. ایک شعر تو انہوں نے یہ سنایا کہ میری خاک بھی اڑا دو, مجھے خاک میں دبا دو, مجھے خاک میں دبا دو, میری خاک بھی اڑا دو, تیرے نام پر مٹا ہوں, مجھے کیا غرض نشاں سے. سبحان اللہ, یہ مجھے خاک میں دبا دو, میری خاک بھی اڑا دو, تیرے نام پر مٹا ہوں, مجھے کیا غرض نشاں سے. بھائی جو اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے تو اس کو کیا پڑھنے کی ضرورت ہے, اور کیا بڑے بول بولنے کی ضرورت ہے, اور کیا بڑا سمجھنے کی ضرورت ہے, کیا تکبر کی اس کے لیے گنجائش ہے؟ بس اللہ تعالیٰ کے سامنے تو ہم ذرہ بے مقدار بھی نہیں ہیں. اور جب حقیقت یہ کچھ بھی اپنا نہیں ہے تو پھر کس بات پر ہم بڑے بندے؟ تو ہمارے لیے تو بس عاجزی بہتر ہے, تواضع بہتر ہے, ان کی ساری ہی ہمارے لیے مناسب ہے. اور دوسرا شعر یہ ہے, تو کو اتنا مٹا کہ تو نہ رہے, تو کو اتنا مٹا کہ تو نہ رہے, تیری ہستی کا رنگ بو نہ رہے, تیری ہستی کا کوئی رنگ بو نہ رہے, اور ہو کو اتنا بڑھا کہ ہو رہے تو نہ رہے. کہنے اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کی تابع داری کو, فرما برداری کو اپنے دل میں اتنا بڑا اتنا بڑا کہ بس اللہ تعالیٰ ہی تجھ پر چھائے رہیں, تیرے ظاہر میں بھی وہی ہوں, تیرے باطن میں بھی وہی ہوں, بس ہر طرف اللہ تعالیٰ ہی ہوں, اور جو اپنی جو تو ہے بڑائی, بس اس کا تو بیج ہی مٹ جائے. بس تو کو اتنا بڑا کہ تو نہ رہے, تیری ہستی کا رنگ بو نہ رہے, اور ہو کو اتنا بڑھا کہ ہو رہے تو نہ رہے. سبحان اللہ. نمبر 9, بدعات اور رسومات سے بچنے کا اہتمام. خان طور پر ایسے کام کو جو کہ شریع اعتبار سے ثابت نہیں ہے اس کو نیک سمجھ کر، اس کو نیکی سمجھ کر اور کار خیر سمجھ کر اختیار کرنے کو بدعت کہتے ہیں۔ تو ہمارے معاشرے میں بدعات بھی بہت سی رائج ہیں، جن میں سے بعض بدعتیں تو ایسی ہیں کہ وہ دیوبندی جو یہ عام طور پر ان سے بچنے والے سمجھے جاتے ہیں وہ بھی اس میں مبتلا رہتے ہیں۔ جیسے کسی کے مرنے کے بعد اجتماع قرآن خوانی، نیک کام سمجھتے نہیں سمجھ، اور بریلویوں کے تو ہوتی ہے لیکن دیوبندیوں کے بھی ہوتی ہے، یعنی بعض دیوبندیوں کی کہ وہ اجتماع قرآن خوانی ان کے یہاں باقاعدہ اس کا اہتمام ہوتا ہے، اور جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو خاندان والے، برادری والے، محلے والے باقاعدہ جمع ہوتے ہیں، اس کا اعلان ہوتا ہے اور باقاعدہ کہ فلاں مسجد میں فلاں وقت قرآن خوانی ہوگی۔ تو یہ قرآن خوانی جو ہے، یہ چونکہ اس میں طرح طرح کی پابندیاں اپنی طرف سے لوگوں نے لگائی ہوئی ہیں، اور جس کی وجہ سے یہ آج کل بدعت بن گئی ہے۔ اب لوگ اس کو بدعت ہی نہیں سمجھتے، اور اس میں جو سب سے بڑی خرابی ہے وہ یہ ہے کہ یہ بغیر کھائے پیے نہیں ہو سکتے، چاہے کسی کو گھر بلاوے کرا لو، اور چاہے آپ کسی کے یہاں جائے کر لو، اور چاہے کہیں اکٹھا کر کے لوگوں کو قرآن خوانی کرواؤ، تو بھائی ناشتہ پانی یا کھانا پانی یا کم از کم نوٹوں کی تقسیم اس کے ساتھ لازم ہے، اس کے بغیر نہیں ہوتا۔ اگر کہیں اتفاق سے ہو جائے تو ہو جائے، لیکن پھر دوبارہ ذرا وہ کر کے دکھائیں، لوگ ایسے سنائیں گے کہ چھٹی کے دودھ یاد آ جائیں گے، کنجوس مکھی چوس کو قرآن خوانی کا تو شوق ہے، کھلانے کا شوق نہیں ہے، معلوم ہو یہ کھانا پینا اصل ہے۔ اب یہ قرآن خوانی کا کتنا رواج ہے ہمارے یہاں، جبکہ اس کے لیے نہ دن کی پابندی ہے، نہ کیا کہتے ہیں اجتماع کی پابندی ہے، نہ وقت کی پابندی ہے، نہ تاریخ کی پابندی ہے، سب کو شریعت نے بالکل آزاد رکھا ہے کہ بھائی جب کسی کا انتقال ہو جائے تو جو مسلمان جب چاہے، جس وقت چاہے، جتنا چاہے قرآن شریف پڑھ کر یا صدقہ کر کے یا تسبیح پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اس کا ثواب اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پہنچا دے، اور کچھ بھی نہیں تو خالی دعائیں مغفرت کر دے۔ بھائی کتنا آسان ہے، اب اتنا آسان طریقہ چھوڑ کر کے لوگوں نے کیسی مصیبت والا کام اختیار کر لیا کہ بھئی فلاں دن فلاں تاریخ کو فلاں جگہ لوگ آئیں، جمع ہوں، اکٹھے ہوں، اور اس میں پھر بعد کم از کم ایک قرآن شریف ختم کرنے کی تو شرط ہے ہی، پانچ ہو جائیں تو مزید بہتر، دس ہو جائیں تو اور بھی، پھر اس کا ڈھنڈورا پیٹا جائے گا کہ ہمارے ابا کے ختم میں تو 40 قرآن شریف ختم ہوئے تھے، اور ہماری اما کے ختم میں 50 قرآن شریف ختم ہوئے تھے، اور اتنے لوگ آئے تھے، اور یہ ہوا تھا اور وہ ہوا تھا، اور لوگوں کو یہ کھانا کھلایا گیا، آخر میں بات یہاں آئی۔ تو یہ ایک اچھی خاصی ہے کہ ہمارے یہاں رسم بنی ہوئی، بدعت بن گئی، ایسی تیجا 40واں برسی، یہ ساری اسی طرح کی بدعات ہیں جس کو نیکی سمجھ کر کے کیا جاتا ہے، نیک کام سمجھ کر کیا جاتا ہے، سب گناہ کی بات ہے۔ لہذا بدعات سے بچنا چاہیے۔ ہمارے حضرت ایک رسالہ بڑا پیارا، اس کا نام ہے سنت و بدعات، بس اس کا مطالعہ کر لیں، اسی سے پتہ چل جائے گا کتنی باتیں ناجائز ہیں، کتنی باتیں بدعت کی ہیں، کتنی باتیں گناہ کی ہیں۔ ایسی قبرستان میں جب میت کو دفنانے کے لیے جاتے ہیں تو ایسی ایسی بدعت ہیں کہ الرحمٰن والحفیظ۔ ایک تو مشہور سی بدعت سے بھی جانتے ہیں کہ جنازہ، نماز جنازہ پر جیسے ہی جنازہ اٹھائیں گے کلمہ شہادت کا نعرہ لگانا شروع کریں، اور میت کے قبر تک جانا تک یہ نعرہ سارے راستے لگتا ہی نہیں لگتا۔ ارے بھائی آپ لوگوں نے بھی یہ نعرہ سنا نہیں سنا، یہ بدعت ہے بھائی، اب دھو کسی کون بدعت سمجھتا ہے بتاؤ۔ جو سنت طریقہ ہے جنازے کو لے جانے کا، وہ تو شاید ہی کسی کو پتا ہو، لیکن یہ بدعت بالکل پکی ہے. ادھر نماز جنازہ ختم ہوئی اور جناب لوگوں نے جو ہی میت کو کندھوں پر رکھنے کے لیے اٹھایا کلمہ شہادت بس شروع ہو جائے گا. سارے راستے بس یہ کلمہ شہادت کہتے ہوئے جائیں گے اور پھر آگے اور بہت ساری بدعات ہیں. تو بھی بدعات سے بچنا بہت ضروری ہے. ایسے رسومات, رسومات رسم کی جمع ہے. رسم کہتے ہیں ایسے طریقوں کو جو لوگوں نے اپنی طرف سے بنا لیا. عام طور پر اس کے اندر نیکی کا ثواب کا خیال نہیں ہوتا تو اسے رسم کہتے ہیں. رسمیں جائز بھی ہیں ناجائز بھی ہیں. زیادہ تر ناجائز رسمیں ہمارے یہاں رائج ہیں. حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس موضوع پر ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے اصلاح الرسوم. اس میں حضرت نے شادی بیاہ کی اور موت میت کی اور دوسرے مواقع کی بہت ساری رسمیں اور ناجائز اور طریقے بیان فرمائے. تو ہمارے یہاں شادی بیاہ کے موقع پر بہت سے کام ناجائز ہوتے ہیں مگر رسم کے طور پر ہوتے ہیں, تو ان سب سے بچنے کی ضرورت ہے. یہ رسالہ انشاءاللہ پڑھنا کافی ہے. اور میرا ایک رسالہ ہے اس کا نام ہے شادی بیاہ کے اسلامی احکام. اس میں بھی خاص خاص رسموں کا ذکر ہے جو شادی بیاہ کے موقع پر ہوتی ہیں. تو بہرحال بدعات اور رسومات سے خاص طور سے بچیں. اس کے بغیر ہم متقی نہیں بن سکتے. تقویٰ بننے کے اندر جیسے اور گناہوں سے بچنا داخل ہے, یہ بھی داخل ہے کہ ہم کسی بدعت کے اندر مبتلا نہ ہوں, کسی ناجائز رسم کے مرتکب نہ ہوں. عام طور پر خاندانوں میں برادریوں میں شادی بیاہ کے موقع بہت زیادہ رسمیں ہوتی ہیں. ان رسموں کے بارے میں آسان طریقہ یہ ہے کہ جب کسی گھر میں شادی آئے تو سیدھا وہ کسی مستند مفتی صاحب کے پاس جائے اور اس کے یہاں جس طریقے سے شادی انجام پاتی ہے اس کو تفصیل سے بیان کرے کہ یہ بھی ہوتا ہے یہ بھی ہوتا ہے یہ بھی ہوتا ہے یہ بھی ہوتا ہے, پھر ان سے مسئلہ پوچھتا رہے. جس چیز کو وہ ناجائز بتاتے ہیں بس اس کو ناجائز سمجھے اس سے بچے, اور جس کو وہ جائز بتائیں بس وہ کریں. آسان طریقہ یہ ہے. اس کے بعد نمبر 10, تمام رائت الوقت گناہوں سے بچنا اور غلطی یا دانستہ گناہ ہونے پر سچی توبہ کرنے کا معمول بنانا. ایک تو گناہ وہ ہیں جو کہ آج کل بہت زیادہ رائج ہیں, وہ چونکہ عام طور پر عام لوگ ان میں مبتلا ہوتے رہتے ہیں اس لیے ان کو یہاں پہ ذکر کیا, ورنہ رائج ہو یا نہ ہو گناہ تو گناہ ہے. سامنے کرو یا چھپ کر کرو گناہ تو گناہ ہے. ہر صورت میں اس سے بچنا ہی ضروری ہے. لیکن جو گناہ مروج ہیں ان کو چونکہ بعض لوگ رواج پا جانے کی وجہ سے گناہ نہیں سمجھتے, یا بعض لوگ گناہ سمجھتے ہیں لیکن ان کو معمولی سمجھتے ہیں, تو ایسے گناہوں سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے. اس لیے کہ جو گناہ بار بار کیا جائے تو اگر صغیرہ بھی ہو تو وہ کبیرہ بن جاتا ہے, یا صغیرہ گناہ کو بھی اگر معمولی سمجھا جائے تو وہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے. کیونکہ گناہ چاہے کبیرہ ہو یا صغیرہ وہ تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا نام ہے. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہونے میں چھوٹا بڑا دونوں برابر ہیں. رائج الوقت گناہوں میں سے میں چند ایک گناہ بتا دیتا ہوں. مثلا اس وقت جو سب سے بڑا گناہ عام طور پر آئے تھے وہ ٹی وی دیکھنے کا گناہ ہے. اب جو عام مسلمانوں گھروں میں ٹی وی آ چکا ہے اور کہیں بھی ٹی وی ہو آپ دیکھ لو اس کے اندر جائز ناجائز دونوں قسم کی باتیں اس میں ہر وقت چلتی رہتی. تصویر کے بغیر ٹی وی کہلا ہی نہیں سکتا. ٹی وی نام ہی اس کا ہے کہ اس کے اندر مرد عورت کی تصویر بس قدم قدم پر ہے, اور تصویر جب مرد عورت کی ہے تو وہ کسی کے حق میں محرم کسی کے حق میں نامحرم. عورت کو عورت تو دیکھ سکتی ہے, مرد کو مرد دیکھ سکتا ہے, لیکن نامحرم عورت کو نامحرم مرد, نامحرم مرد کو نامحرم عورت, قصدن بالخصوص لذت کے ساتھ دیکھنا یہ گناہ ہے. تو یہی اس کا مقصد بھی ہے. ٹی وی کا مقصد ہی یہ ہے کہ اس کے اندر اریاں تصویریں, نیم اریاں تصویریں دکھائی جائیں تاکہ لوگ اس کو دیکھ دیکھ کر کے جنسی لذت حاصل کریں. تو اس کے جو دوسرے پروگرام ہیں وہ تو دور کی بات ہے, وہ جو اس کے تجارتی اشتہارات ہیں وہ کیا کہتے ہیں تصویر سے بھرے ہوئے اور میوزک اس کے ساتھ، جہاں عورت ہوگی وہاں میوزک لازمی ہوگا، وہ گانے ہارمونیم جھان ڈسکو یہ سارے گانے بجانے کے آلات ہیں، یہ اس کے اندر ہر جگہ موجود ہیں. تو کان بھی گناہ کرتے ہیں، آنکھیں بھی گناہ کرتی ہیں، دماغ بھی گناہ کرتا ہے، دل بھی گناہ کرتا ہے، پھر آگے پھر یہ جب اندر کی ساری چیزیں گناہ کریں گے تو ہاتھ پاؤں کیسے بچیں گے، لہذا وہ بھی گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں. اور ٹی وی کے علاوہ اب تو موبائل پر بھی یہ لعنت آ گئی ہے، انٹرنیٹ ایک ذریعہ ہے، آپ اس سے چاہے تلاوت سن لیں، چاہے کسی کی تقریر سن لیں، اور چاہے ننگی فلم دیکھ لیں. اب جو موبائل ہاتھ میں ہے تو اس کے اندر ننگی تصویریں آدمی دیکھتا ہے، گانے سنتا ہے، نہ میرا عورتوں سے تعلقات قائم کرتا ہے، فیس بک کا بھی حال ہے. تو اتنے یہ جتنے بھی جدید آلات ہیں ان کا غلط استعمال، ان کا ناجائز استعمال، گناہوں کے اندر استعمال اتنا عام ہو گیا، اتنا عام ہو گیا کہ بچے سے لے کر بڈھے تک اس میں مبتلا ہیں. اللہ ماشاء اللہ، یہ تو گناہ ہی گناہ ہے. جیسے رمضان شریف میں ہوتا ہے کہ تراویح پڑھی، تسبیحات پڑھی، توبہ استغفار کیا، پھر جا کے ٹی وی پہ بیٹھ گئے، روزہ کھول رہے ہیں اور موبائل میں تصویریں دیکھ رہے ہیں. یہ جیسے میں نے گزشتہ بتایا تھا کہ حج کرنے گئے اور میدان عرفات میں تصویر کشی ہو رہی، تو میدان عرفات تو پھر بھی چلو میدان ہے، روزہ اقدس پہ کھڑے ہو کر تصویریں کھنچوا رہے ہیں، خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر تصویریں کھنچوا رہے ہیں، مرد عورت دونوں کھینچ رہے، ایک دوسرے کی تصویر کھینچ رہے، اور اب تو کسی سے کھنچوانے کی ضرورت نہیں، خود ہی اپنے ہاتھ سے اپنی تصویر کھینچ لو. یہ ہے بھائی وہ رائے الوقت گناہ جو اتنے عام ہو گئے، اتنے عام ہو گئے کہ آدمی سمجھتا ہے کہ اس میں کیا قباحت ہے. قباحت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کام ہے اور گناہ کام ہے، اور یہ خلاف تقویٰ ہے اور خلاف شرع ہے. اب یہ ایسے گناہ ہیں کہ انسان کے گناہ بڑھتے 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 نہ جانے کہاں بڑھ گئے، کہاں تک پہنچ چکے ہوں گے. تو گانا گانا، گانا سننا، فلمیں دیکھنا، ڈرامے دیکھنا، ہنگامے دیکھنا، قتل و غارت گری دیکھنا، فوش پروگرام دیکھنا، اب چاہے ٹی وی پر ہو، چاہے وی سی آر کے ذریعے ہو، چاہے کیبل کے ذریعے ہو، چاہے انٹرنیٹ کے ذریعے ہو، چاہے موبائل پر ہو، چاہے فیس بک میں ہو، جہاں بھی ہو، بس یہ سب رائج الوقت بڑے بڑے گناہ ہیں. ایسے مردوں کا شلوار ٹخنے سے نیچے رکھنا، اب یہ تو کتنا بڑا گناہ ہے، ساری دنیا میں عام ہو گیا ہی ہوگا. اچھے خاصے حاجی نمازی دینداروں کی بھی شلوار ٹخنے سے نیچے رکھنے کی عادت ہے، اور اوپر رکھتے ہوئے ان کو شرم آتی ہے، نیچے کرتے ہوئے ان کو اچھا لگتا ہے، الیاذ باللہ. تو گناہ کو اچھا سمجھنا تو اور گناہ کو سنگین کر دیتا ہے، اور اس کے مقابلے میں عورتوں نے اپنی ٹخنے کھول لی، وہ اپنی آدھی پنڈلی بلکہ بعض کی تو پنڈلی سے بھی اوپر تک ان کے لباس، اور ساری پنڈلی کھلی ہوئی، ٹخنا کھلا ہوا، حالانکہ عورتوں کو ٹخنا چھپانا واجب ہے اور مردوں کو ٹخنا کھلا رکھنا واجب ہے. گناہ جو کتنا عام ہو گیا، اب اس فرق کو کون سمجھتا ہے؟ وہ کچھ سمجھاؤ تو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں. ایسی داڑھی منڈانا، اب داڑھی منڈانا کتنا عام ہو گیا ہے. یہ تھوڑے سے جو ہم یہاں جب آئے داڑھی والے، یہ مت سمجھو کہ داڑھی والے بہت ہیں، دنیا میں جتنے مسلمان ہیں ان کے حساب سے جوڑو تو پتہ چلے گا داڑھی منڈانے والے جناب 99% ہیں اور داڑھی رکھنے والے 1% ہیں. بے پردگی جو ہو پوری دنیا میں عام ہے یا نہیں؟ شاد و نادر کہیں شرعی پردہ ہوگا، گھروں میں بھی شرعی پردہ نہ رہا، گھر سے باہر بھی شرعی پردہ نہ رہا. بہت کم مسلمان خواتین حضرات ہوں گے جن کے یہاں شریف پردہ ہوتا ہو، لیکن اب شریف پردے کا سب رواج ختم ہو گیا، جبکہ پردہ کرنا فرض ہے اور بے پردے کی گناہ. تو یہ ہے بھائی رائے بہت بڑے بڑے گناہ. لہذا ہر آدمی اپنا اپنا جائزہ لے لے، اور اس سے جو بھی گناہ ہو رہے ہوں تو سب سے توبہ کر لے. نمبر 11، بندوں کی حق تلفی اور ان کو ظلم و زیادتی سے بچنا، اور غلطی پر معافی تلافی کرتے رہنا. ان گناہوں کا تعلق ایک تو اللہ تعالیٰ کے حقوق سے ہے، وہ تو ہوا جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کر دیے. ایسے بندوں کے حقوق حق تلفیاں بھی بہت ہیں، یعنی ہمارا معاشرہ ان گناہوں میں بہت مبتلا ہے جن کے تعلق بندوں کے حق تلفیوں سے، جیسے کسی پر ظلم کرنا، زیادتی کرنا، کسی سے لڑنا، کسی کو مارنا، کسی کا ایسا مذاق اڑانا جس سے کہ اس کی بے عزتی ہو جائے اور وہ اس کی وجہ سے تکلیف ہو، اور ایسے کسی کا مالی نقصان کر دینا، یہ اتنا عام ہے کہ بس حد سے زیادہ. امانت رکھوائی تھی، کھا گیا. قرض لیا تھا، دینے کا نام نہیں. کرایہ پہ مکان لیا تھا، کرایہ دینا بند. خالی کرائیں تو خالی کرنا نہیں گیا، ان سے بھی انکار. یہ سب ظلم ہے، غصب ہے، حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، ناجائز ہے یہ. لیکن دو کتنے عام گناہ، کتنے کم تولنا، کم ناپنا، ملاوٹ کرنا، دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا، وعدہ کر کے بلا عذر معتبر وعدے خلافی کرنا وغیرہ، یہ سب انسانوں سے تعلق ہے ان کا. اور آج اس کو کوئی خاص بات نہیں سمجھا جاتا، اور رات دن آدمی لڑتا رہتا ہے، جھگڑتا رہتا ہے، مارتا پیٹتا رہتا ہے، ظلم زیادتی کرتا رہتا ہے اور پرواہ نہیں کرتا. یہ حقوق العباد کی کوتاہیاں ہیں. اور حقوق العباد کے بارے میں ادنا درجہ یہ ہے کہ آدمی اپنے قول سے، اپنے فعل سے، اپنے کسی طرز عمل سے ناحق کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، جہاں بھی رہے اس انداز سے رہے کہ اس سے کسی کو ناحق تکلیف نہ پہنچے. یہ تو ادنا درجہ ہے. تو بنیاد اس کی یہ ہے کہ اس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. المسلم مسلم المسلمون من لسانی ہو یا جی کہ مصداق ہو بس. اب یہ جب تک کہ آدمی کے اندر اس بات کی فکر نہ ہو تو یہ بات پیدا نہیں ہو سکتی. لہذا جب بھی آدمی جہاں بھی رہے اس بات پر نظر رکھے کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہو رہی. اگر ہو رہی ہے تو بھائی اس میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اور جس بندے کو ستایا ہے، جس بندے کا حق مارا ہے، جس کے پیسے کھائے ہیں، اس کا حق ادا کرو. اس کا حق ادا کرے، حق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو جو تکلیف پہنچی ہے اس کی بھی اس سے معافی مانگے. جب تک ایسا نہیں کرے گا بھائی توبہ مکمل نہیں ہو سکتی. توبہ بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اگر کسی بندے کی حق تلفی کی ہے تو اس بندے سے معاف کرانا بھی یا اس کا حق ادا کرنا بھی ضروری ہے. اس کے بغیر اللہ تعالیٰ قرب نصیب نہیں ہو سکتا، اس کے بغیر تقوی حاصل نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ قرب حاصل کرنے کے لیے، تقوی حاصل کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ کسی انسان کو آدمی تکلیف نہ دے. انسان تو انسان، ہمارے دین میں تو جانوروں کا بھی بہت خیال رکھنے کا حکم ہے کہ ہم کسی جانور کو ناک تکلیف نہ پہنچائیں. انسان تو بہت بڑی بات ہے، پھر مسلمان تو اس سے بڑھ کر چیز ہے. تو یہ ہو گئے جناب 11 باتیں. یہ 11 باتیں اگر ہم اختیار کریں گے تو انشاءاللہ رمضان شریف کی برکتیں قائم دائم رہیں گی، اور پھر انشاءاللہ اگلے رمضان بھی، رمضان تک پورا سال خیریت سے، عافیت سے، سلامتی سے، دینی اعتبار سے گزرے گا. اس طرح پر ہر رمضان ہمارے لیے مزید ترقیات کا ذریعہ بنے گا. آخری بات یہ ہے کہ ہمیشہ بندہ اللہ تعالیٰ سے اپنا خاتمہ ایمان پر ہونے کی اور ہدایت پر قائم رہنے کی دعا کرتا رہے. یہ بھی بہت اہم بات ہے کہ آج تو اللہ پاک نے اپنے فضل سے ہمیں ہدایت بھی عطا فرما دی اور ایمان بھی عطا فرمایا ہوا ہے جو خالص اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، جس پر جتنے بھی ہم شکر ادا کریں کم ہے. لیکن کل کا کچھ پتہ نہیں، ایسے ایسے واقعات ایک نہیں بیسیوں ہیں کہ آج سب کچھ تھے، کل کفر کے آغوش میں چلے گئے. آج صاحب ایمان تھے، کل خاتمہ کفر پر ہو گیا، یا آج ایمان تھا کل ایمان چلا گیا، کل میں کفر زبان سے نکال دیا. لڑائی میں، جھگڑے میں، غم میں، صدمے میں بعض مرتبہ ایسا ہو جاتا ہے کہ آدمی زبان سے کلمہ کفر بھی بک دیتا ہے تو بیٹا تو گیا بیوی تو گئی، بھائی تو گیا، ایمان بھی گیا، تو اس سے بڑا کوئی نقصان نہیں ہے. لہذا اس نعمت کا شکر بھی ادا کریں اور ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کرتے رہیں کہ اللہ مرتے دم تک ہمیں ہدایت پہ قائم رکھنا، ایمان پہ قائم رکھنا، اور خاتمہ ہمارا ایمان پہ فرمانا. دیکھو یہ ہدایت پر رہنا اتنا اہم ہے، اتنا اہم ہے کہ سارا قرآن شریف و خلاصہ سورہ فاتحہ ہے. اس لیے اللہ پاک نے قرآن شریف کے شروع میں سورہ فاتحہ لکھی ہے، اور سورہ فاتحہ سارے قرآن شریف کا خلاصہ ہے. آگے ساری صورتیں اسی کی تشریح، خلاصہ کتنا اہم ہوا. اور سورہ فاتحہ خلاصہ اہدنا صراط المستقیم ہے، جس کے معنی یا اللہ ہمیں سیدھی راہ پر قائم، سیدھی راہ دکھانا، یعنی سیدھے راہ پہ چلنے کی توفیق دینا. تو اہدنا صراط المستقیم یہ سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے. تو گویا سارے قرآن شریف خلاصہ یہ ہے کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ قائم رکھنا اور اس کی راہبری اور رہنمائی ہمیں عاری فرمانا. اس سے اندازہ کرو یہ ہدایت کی، ہدایت اور صراط مستقیم پر قائم رہنا کتنی اہم بات ہے. دوسرے اعتبار سے بھی اس کی اہمیت سمجھو کہ جتنی بھی ہماری نمازیں ہیں، چاہے فرض نمازیں ہوں وہ پانچ ہیں، اور چاہے واجب نمازیں ہوں وہ جیسے وتر کی نماز ہے، عید کی نماز ہے، بقرعید کی نماز ہے، اور چاہے وہ مسنون نمازیں ہوں جیسے روزانہ 12 سنت موقع ہیں، 8 سنت غیر موقع ہیں، اور چاہے نفل نمازیں ہوں. نفل نمازیں خاص بھی ہیں اور عام بھی ہیں، وہ کتنی بے شمار ہیں. سب میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ میں اہدنا صراط المستقیم ہر نماز ہی پڑھتا ہے. تو ہمارے حضرت عافظ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے بھائی اتنی مرتبہ اہدنا صراط المستقیم اللہ پاک نے کیوں مانگنے کے لیے فرمایا؟ فرمایا اس لیے کہ صراط مستقیم صرف نماز میں نہیں ہے، زندگی کے ہر موڑ پر چاہیے. مرتے دم تک ہر وقت، ہر دم، ہر جگہ، ہر وقت صراط مستقیم پر جمے رہنے کی ضرورت ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے خوب کثرت سے ہر نماز میں مانگنے کے لیے فرمایا، اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ لگایا. تو ہدایت پر اگر ہے تو بھائی سب کچھ، گمراہی میں جا پڑا تو بس پھر گیا، تو وہ جہنم میں گڑے میں گیا. اور ایمان پر ہے تو سب کچھ ہے، ایمان گیا تو سب کچھ گیا. اس لیے آخر میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ان تمام اعمال کی جو کرنے کے ہیں ان کے توفیق کی دعا مانگے، جو بچنے کے ہیں ان سے بچنے کی توفیق مانگے، اور ہدایت مانگے، اور صراط مستقیم پر مرتے دم تک قائم رہنے کی دعا کرے، اور خاتمہ ایمان پر ہونے کی دعا کرتا رہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا اللهم لك الحمد لا نرسي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، اللهم لك الحمد لا نرسي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، اللهم لك الحمد لا نرسي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لمحابك من الاعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا مريضا الا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، يا حي يا قيوم، يا ذو الجلال والإكرام، ہم سب کی کامل مغفرت فرما. یا اللہ ہم سب کی اور جو جو حضرات یہ بیان جہاں جہاں سن رہے ہیں ہماری اور ان کی کامل مغفرت فرما، مکمل بخشش فرما. یا اللہ دنیا اور آخرت میں ہم کو عافیت کاملہ عطا فرما، دنیا اور آخرت میں یا اللہ عافیت کاملہ عطا فرما. اللہم انا نسألک العافیت من کل بلیہ، اللہم انا نسألک العافیت من کل بلیہ، اللہم انا نسألک تمام العافیہ، ونسألک دوام العافیہ، ونسألک الشکر علی العافیہ، ونسألک الغنا عن الناس. یا ارحم الراحمین ہم کو دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ عافیت کاملہ عطا فرما. یا اللہ تا زندگی صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما، صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما. یا اللہ اس دنیا سے سلامتی ایمان، سلامتی اعضاء، سلامتی حواس کے ساتھ اٹھانا. یا اللہ سلامتی ایمان، سلامتی اعضاء، سلامتی حواس کے ساتھ اٹھانا. یا اللہ ہم سب کو دنیا سے سلامتی ایمان، سلامتی اعضاء، سلامتی حواس کے ساتھ اٹھانا، مرتے دم تک ہدایت پر قائم رکھنا، مرتے دم تک ہدایت پر قائم رکھنا، صراط مستقیم پر گامزن رکھنا، صراط مستقیم پر گامزن رکھنا، زندگی کے ہر موڑ پر ہر عمل میں یا اللہ صراط مستقیم پر عمل کی توفیق عطا فرما، صراط مستقیم پر عمل کی توفیق عطا فرما. تمام گناہوں سے ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، تمام گناہوں سے ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، ظاہری گناہوں سے بھی باطنی گناہوں سے بھی ہمیشہ بچنے کی توفیق عطا فرما. غلطی ہو جائے تو یا اللہ ہمیں توبہ کی توفیق دینا، اور مرتے دم تک ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمانا، مرتے دم تک توبہ کی توفیق عطا فرما، دنیا اور آخرت کی ہر خیر اور ہر بھلائی عطا فرما. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے دنیا اور آخرت کی جتنی بھلائیاں مانگی سب عطا فرما. یا اللہ سب عطا فرما، یا اللہ سب عطا فرما. اور جن جن چیزوں سے حضور نے آپ سے پناہ مانگی یا اللہ ہم سب کو ان سے اپنی پناہ عطا فرما، پناہ عطا فرما. یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہم سب کے تمام حاضرین اور حاضرات کی ساری نیک مرادیں پوری فرما، سب کی تمام نیک مرادیں پوری فرما. یا اللہ یا اللہ جن بچوں اور بچیوں کے رشتے نہیں ہوئے ہیں اور وہ شادی قابل ہو گئے ہیں ان کے بھی رشتے اپنی بارگاہ سے یا اللہ جلد سے جلد بہتر سے بہتر نصیب فرما، بہتر سے بہتر نیک رشتے عطا فرما. اور جن کے رشتے ہو گئے لیکن اولاد نہیں ہوئی یا اللہ ان کو بھی نیک و صالح اولاد عطا فرما، ان کو بھی نیک و صالح اولاد عطا فرما. جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرما. یا ارحم الراحمین یا رب العالمین، یا حی یا قیوم، یا ذو الجلال والاکرام، ہم سب کے جمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یہ جمع ہونا بھی آپ کی توفیق سے ہے، سننا سنانا بھی آپ کی توفیق سے ہے. ہم آپ کو آپ کی اسی رحمت کا واسطہ دیتے ہیں. توفیق عمل بھی ہم کو نصیب فرما. یا اللہ توفیق عمل بھی نصیب فرما، اس جمع ہونے کو قبول فرما. ہم سب کے حق میں، دیگر مسلمانوں کے حق میں اس کو نافع فرما، مفید فرما. یا اللہ جن احباب نے، خواتین و حضرات نے دعاؤں کے واسطے کہا ہے، لکھا ہے، سب کی نیک مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. آمین. رحمت.